الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نصاب زندگی کے حوالے سے ایک اور نشست آج آپ کی خدمت میں، اس سے متعلق قرآن و سنت کے ارشادات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام، ہمارے اس درس کا عنوان جہاں نصاب زندگی ہے، تو اس سے مراد اور مقصود اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ گو شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دائرے سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو یقیناً شک و شوبے کے حوالے سے جہاں انسان ظاہر اور باطن سے جڑے ہوئے شے کا نام ہے، اور جہاں انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے، وہیں پر دونوں کے تقاضے، دونوں کے مطالبات، دونوں کے اہداف اور دونوں کی ضروریات کو جاننا ایک انسان اور بالخصوص مومن کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کی زندگی کے اہداف اور مقصد و اصول کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان عام انسانوں کی طرح شب و روز گزارتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ مسلمان عام انسانوں کی طرح، جس میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، رشتے ناطے تعلقات لین دین قبول و رد کے تقاضوں کو اسی طرح ادا کرتا ہے، یہ مسلمان کی زندگی کے ان شعبوں میں کچھ فرق ہے؟ مسلمان کیا صرف شناختی کارڈ پر اپنا نام مسلمان نمایاں اور ظاہر کرنے کے حوالے سے ہے؟ کیا مسلمان صرف اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا؟ کیا مسلمان صرف اس لیے مسلمان ہے کہ اس کا نام اس کے والدین نے مسلمانوں کے نام پر رکھا؟ یا اس سے بڑھ کر بھی اسلام ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے؟ یا یہ عنوان، یہ نام اور اس حلقے کے ساتھ وابستگی ہمارے لیے زندگی کے چند خوبصورت اصول کو مہیا کرتے ہیں؟ تو بس یہ درس ہمارا جو نصاب زندگی ہے، انہی اصول اور انہی اسباق، انہی سبق کو یاد کرنے کے حوالے سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہمیں کہ روح کا پرندہ ہمارے جسم میں موجود ہے اور اس نے ابھی تک پرواز نہیں بھری ہے، تو اس سے پہلے جو زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو اور اسلام کے تقاضے کو اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے جو تقاضے قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں اور جو ہماری زندگی کا منشور اور مقصد و موضوع ہے اس کو ہم اچھی طرح سے جان سکیں۔ میں ہر پروگرام کے شروع میں چند اس کی گزارشات پیش کرتا ہوں، اسی کا تسلسل میں نے آپ کی خدمت میں بھی ذکر کیا ہے۔ یوں عقائد اور نظام کے حوالے سے جس طرح ہمارے بھائی حبیب معرفانی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا مرکزی پروگرام جو خوشبو لان کے اندر منعقد ہوتا ہے اور وہ ہر مہینے کے پہلے منگل کے دن منعقد ہوتا ہے، اس میں نظام زندگی، نظام مصطفیٰ کے حوالے سے عقائد اور اس میں اصلاح کے پہلو کو وہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ایونٹ آتے ہیں، جو ایام آتے ہیں، جو بزرگوں کے دن آتے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میں خطابت کرتا ہوں جامع مسجد حبیبیہ میں، وہاں پر باقاعدہ تحقیق و تفتیش کے حوالے سے ان عنوانات کو ترتیب دے کر ان شخصیات پر مفصل علمی گفتگو کی جائے، اور وہ ہماری محترم شخصیات پر اگر کسی لادین کے اعتراضات ہیں تو اس کا پھر تحقیق اور قانون اور عدل کے دائرے کے اندر اس کے جوابات دیے جائیں، تاکہ نوجوان نسل کو اپنے اکابر کے ساتھ کامل تعلق اور تمسک نصیب ہو اور ایمان اور عقیدہ شک اور شبہ سے بالا تر ہو جائے اور اس سے مبرہ ہو جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے ہمارا تمام اس پروگرام کا، اور اس کو باقاعدہ ضابطہ دیا جاتا ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ٹرو کلرز آف اسلام، جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر یہ تمام بیانات مختلف عنوانوں کے تحت وہاں پر ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں، اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے اسے استفادہ کرنا چاہے، کیونکہ یہ استفادے سے مراد میری ذات نہیں ہے، استفادے سے مراد یہ کہ جو قرآن و سنت کے پیغام اور اسلاف کا اجماعی نظریہ ہے وہ جمع کر کے وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، تو جو امت کے ان اسلاف اور ان تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویب سائٹ کی طرف بھی مراجعت کر سکتا ہے۔ اور ایک خاص اعلان انشاءاللہ میں اس درس کے آخر میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرات گرامی، مقصد زندگی کا یعنی آداب زندگی، اس حوالے سے میں چند نفسیاتی چیزیں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں آئینے میں دیکھتے ہوئے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، منہ دھونے کے بعد تولیے سے اپنے منہ کو صاف کرتے ہوئے آئینے کے سامنے پہنچتے ہیں، تو دفعتاً اچانک ہماری نظر، اس سے پہلے ہمیں شاید کوئی چیز یاد نہیں رہتی، لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے آئینہ آتا ہے اور ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو بہت سی کتابیں دماغ میں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آج آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آئینہ سامنے آنے سے بندے کا اپنا آپ اس کے اندر آیا ہو جاتا ہے، کل رات اس نے کیا کیا تھا، کیا گزارا تھا، چاہے آپ اپنی داڑھی بنا رہے ہوں یا سر کے بال بنا رہے ہوں یا اپنا لباس سے زینت حاصل کر رہے ہوں، وہ ایک آپ کی میموری اور آپ کے دماغ کے اندر وہ تحریک چلتی رہتی ہے کہ کل رات تم نے کیا کیا تھا، اب کیا کرنا ہے، اب کہاں جانا ہے، اب میں اٹھاؤں تو اب کیا کروں گا۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ضمیر کے اندر ہوتی ہیں کہ جس کو آپ مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کسی سے کر نہیں سکتا لیکن اس کا حل ضرور تلاش کرنا چاہتا ہے، اور وہ خیالات اس کو تنگ ضرور کرتے ہیں، اس کو برنگیختہ کرتے ہیں، اس کو ججوڑتے ہیں، تو نے یہ کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے یہ بات اس سے کیوں کی، اپنی ماں سے ایسی بات کیوں کر دی، اپنی بیوی سے ایسی بات کیوں کر دی، تو نے وہ کام کیوں کر دیا۔ تو یہ اٹھنے والے کئی سوالات انسان کے اندر ہوتے ہیں کہ انسان اس سے یا تو جان چھڑاتا ہے یا اس کا حل تلاش کرتا ہے، اب یہی دو چیزیں، اور میں یہ وہ جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی آسمانی یا سلطانی بات نہیں کر رہا کہ جس سے آپ کہیں کہ نہ جانے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو نظام زندگی کے حوالے سے تو جب تک زندگی کی بیس اور بنیاد درست نہیں ہوگی تو ہزاروں تقریریں آپ کر لیجئے کوئی فائدہ نہیں، مسجد کے دروازے کے باہر آپ بھول جائیں گے۔ جب تک ضروریات کے حوالے سے بات نہ ہو، آپ کے جسم پر کوئی بیماری ہوتی ہے، خدا نہ کرے بخار آ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس کی اپنے جسم کو صحت دینے کے لیے پھر آپ ایک دوسرے دوستوں کو فون کرتے ہیں، یار کوئی اچھا ڈاکٹر تو بتائیں آپ ہمیں، کہ آپ کوئی اچھا ڈاکٹر اگر ہمیں بتا دیں تو میں اس کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا جی ہم بیٹھتے ہیں لیکن بہت دور بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس بیماری سے نجات چاہتا ہوں اور میں تنگ ہو گیا ہوں اس سے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے، اور اگر واقعی میں فلاں اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنا بہترین طبیب ہے اور تشخیص کر سکتا ہے تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. وہ کہ جی وہاں پر لائن بھی بڑی لمبی ہوتی ہے. کہا جی میں دو چار گھنٹہ انتظار بھی کر دوں گا. اس دن آپ باقاعدہ اپنی ڈیوٹی آف کرتے ہیں, اپنی مصروفیات کو چھوڑتے ہیں اور آپ لمبا سفر کر کے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس ضابطے کو, اس حکیم خانے, اس ڈاکٹر کے کلینک کے ضابطے کو فالو کرتے ہیں. باقاعدہ لائن کا اہتمام ہوتا ہے, فیس کا اہتمام ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی. کیوں؟ کہ آپ اس مرض سے تنگ ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کی ایک ضرورت ہے. تو جب ضرورت ہوتی ہے, وہ کہا جاتا ہے نا, جب پیاس لگتی ہے تو پانی تک بندہ پہنچتا ہے, اور جسے پیاس ہی نہ لگے تو اس کے لیے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو اللہ والے نہیں ملتے, ہمیں تو کوئی دین بتانے والا نہیں ملتا. تو جی اللہ والے نہیں ملتے یا دین بتانے والا نہیں ملتا تو اس کی مثال ہم اپنے آپ پر کیوں نہیں رکھتے کہ ہمیں پیاس نہیں لگی. جب ہمیں پیاس نہیں لگی تو ہمیں پانی کے کولر بھی سامنے پڑے ہو تو نظر نہیں آتے. پیاس نہیں لگی ہے تو میٹھا شربت بھی کوئی مزہ نہیں دیتا, لیکن پیاس لگ جائے تو پھر گرم پانی بھی میٹھے شہد کی طرح لگتا ہے. تو چیز ہے مطالبہ, یہ نفسیاتی طور پر ہے, اور قرآن اسی چیز کو برنگیختہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے. میرے دوستو یہ اتنی بنیادی باتیں, اس کو جب تک آپ کلیئر 1 2 3 ایک دو تین اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے بھاگے نہیں, بھاگیں گے اس سے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو, آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, نقل کفر کفر نباشد, یہی چیز بندے کو سوئے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے. یعنی مرنے کے وقت پھر کلمہ تک یاد نہیں رہتا, کیونکہ جب تک, کیونکہ کلمہ باطن کی چیز ہے, کلمہ یقین کی ترجمانی ہے. یقین زبان پر نہیں ہوتا, دل میں ہوتا ہے. تو جو زبان اور جسم کے تقاضے اس کے لیے تو آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, اور جو باطن کے تقاضے اس کے لیے اگر آپ طبیب نہیں ڈھونڈیں گے تو جسم تو صحت پا جائے گا 60 سال کے لیے, لیکن اب روح کو اپنی جوانی دکھانی ہوگی نزا کے وقت تو وہ جواب دے جائے گی, اس لیے کہ وہ تو پہلے سے کئی مرضوں میں پڑی ہوئی تھی. آپ نے جسم کو توانا کرنے کے لیے بہترین ڈاکٹروں کا انتخاب کیا تھا, روح کی مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا. تو جس وقت روح کو پہلوانی دکھانی تھی اسی وقت روح ہار جاتی ہے, اور یہ وقت ہوتا ہے جس کو خاتمہ کہا جاتا ہے, نزا کا وقت کہا جاتا ہے. لہذا قرآن مجید نے جتنی نصیحتیں کی ہیں, نبی پاک نے جتنی نصیحتیں کی ہیں, وہ نصیحتیں جسم کے لیے نہیں, روح کے لیے ہیں, تاکہ روح روز اول سے لے کر نزا کے وقت تک ایک مضبوط پہلوان کے ساتھ کی مانند بن جائے, اور ایک بہترین اور مضبوط عالم کے اعتبار سے ترجمان بن جائے, کہ اس کی زندگی میں جب جب بھی اٹھنے والے باطن کے سوالات کھڑے ہوتے رہیں تو روح اتنی توانا ہو کہ ہر سوال کا جواب دے کر انسان کے قلب و جگر کو مطمئن کرتی رہے, الا یہ کہ وہ وقت جو نزا کا آ جاتا ہے. یہ سادہ سی بات تو ہے جو میں جنرل آپ بات کر رہا ہوں, آپ کے سامنے عام بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے علمی دلائل بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی سادی بات کرنی چاہیے, تو میں کہتا ہوں واقعی میں سادی بات وہ کرنی چاہیے جو سود والی بھی ہو, وہ ہو سادہ بات لیکن اصل بات کی ترجمان ہو, سادہ بات ہو لیکن مطلب کی بات ہو. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بندے کو بخار لاحق ہو جاتا ہے, کوئی مرض لاحق ہوتا ہے, تو وہ بہترین لیبریٹری میں جا کر اپنی تشخیص کرواتا ہے, اپنی رپورٹس کرواتا ہے, مرض کو پکڑتا ہے, اور پھر اچھے طبیب اور ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے, اس کی ساری زحمتوں کو برداشت کرتا ہے, تمام لوازمات کو برداشت کرتا ہے. لیکن جو صبح سویرے آپ کے سامنے جو آئینہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کوئی ڈاکٹر نہیں ڈھونڈتے. جسم کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ طبیبوں کو تلاش کر لیتے ہیں, لیکن روح جو مجروح ہے اس وقت آپ کی روح آپ سے خطاب کر رہی ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں جب آپ سو جاتے ہیں ساری مصروفیات کو چھوڑ کر, ایسا نہیں کہ آپ لیٹے اور نیند آ گئے, نہیں, کچھ خیالات ضرور آپ کو پکڑتے ہیں. آپ کی گزشتہ 2 4 8 9 گھنٹے کی جو بیداری تھی اس کی روداد آپ کے ذہنوں میں دوبارہ تیار ہوتی ہے. ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اسے جان چھڑاتے, ادھر ادھر اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو تلاش نہیں کرتے. تو لہذا یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی تباہی مچاتی ہے. وہ تباہی ہے اس اعتبار سے مچاتی ہے کہ ایک دن آپ نے اس کو اگنور کیا تو دوسرے دن وہ پھر سامنے آئے گی, تیسرے دن پھر آئے گی, چوتھے دن پھر آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کے خیالات جو ہمیں ابھار رہے ہیں کہ غلطی کیوں کی, اس کو درست کرو تم. اب آپ درست کرنا چاہتے ہیں کہ لیکن درستگی کے توازن کے مراحل آپ کے پاس نہیں ہے. جس طرح کہ جسم تقاضا کرتا ہے کہ میں مریض ہو گیا ہوں ڈاکٹر ڈھونڈو, تو آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں. تو جب روح کے سوالات جو آپ نے غلط کام کیے ہیں اور اندر سے نفس لوامہ آپ کو ابھارتا ہے اور کہتا ہے اس کو ٹھیک کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تم نے نہیں کیا ہے, تم مسلمان ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں تم ایسے کام کرتے ہو, لوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود بھول جاتے ہو، تو یہ سوالات اندر سے اٹھتے ہیں، تو اس کو کلیئر جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت نہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی لذت زبان پر آتی ہے، نہ سجدے کی نرمی دل کے اندر آتی ہے. تو یہ ہے وہ چیزیں جو نصاب زندگی کی گزرتی ہے، اور قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ابھی جس طرح کہ میں نے آیت کریمہ دوسری پڑھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی، یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور خطبے کی تو ہمیں اتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ کب ختم کریں گے اور نماز کب کھڑی ہوگی، دوبارہ ہم دکان کب کھولیں گے، جبکہ وہ اتنی بنیادی بات امام خطبے میں کر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. امام جب اپنا خطبہ سمیٹ رہا ہوتا اور بات کو ختم کر رہا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نصیحت آپ کو کرتا ہے. ان نصیحت میں سے اللہ رب العالمین اپنے مقبول بندوں کا دستور بتا رہا ہوتا ہے اور نصیحتیں فرما رہا ہوتا ہے، اور اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ رب العالمین کی جانب سے نصیحت ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو بناؤ، عدل پر لاؤ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، یہ دو بنیادی چیزیں انسان کی زندگی کی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. اب عدل کس کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں عدل کہتے ہیں توازن کو، آسان سمانا اس کا، عدل کہتے ہیں توازن کو، اعتدال کو، برابر کو، بیلنس کرنے کو آپ کہتے ہیں عدل. تو اس کا معنی جب ہوتا ہے نا ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کی بات کرتا ہے، کس چیز میں عدل؟ فرما پہلے اپنی ذات پہ عدل کرو. اپنی ذات میں عدل کرنے لگ جاؤ گے تو ساری چیزیں کھل جائیں گی. بعید نہیں کہ تم ترازو تو صحیح تول رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے آپ کو جس ترازو میں تولنا ہے اس سے تم انحراف کر رہے ہو. تو یہ جو عام ترازو جو تم تول رہے ہو، یہ 5-10 دن تک تم صحیح تول سکتے ہو. اگر تم نے اپنے آپ کو صحیح قانون میں نہیں تولا تو اس میں بھی تم ڈنڈی مارو گے. اس لیے کہ یہ تو نتیجہ ہے. آپ اپنی بیس کو درست کرو، بیس تمہاری ذات ہے. تم وہاں پر عدل لے کر آؤ گے تو تم سے خارج ہونے والی، تم سے جاری ہونے والی ہر چیز خود بخود اعتدال پر آ جائے گی. اب دیکھیں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ عدل کی بات ہے، لیکن یہ میرے لیے مؤثر جب ہوگی کہ جب اس بنیاد کو میں اپنے اندر خود قبول کروں. اور آپ کے لیے کب مؤثر ہوگی؟ جب آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے. انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اپنی اصلاح اور اپنی بے ڈھنگی زندگی، میں اپنی بے ڈھنگی زندگی اور اس کو اعتدال لانے کی ضرورت کو اگر محسوس نہ کروں تو پورا قرآن، آپ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کر رات تک پورا قرآن پڑھتے رہیے، اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تبدیلی آپ میں کچھ بھی نہیں آئے گی. تبدیلی کچھ نہیں آئے گی، اس لیے نہیں آئے گی کہ آپ نے اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا. قرآن نے کہا نا خود لئی سل بران تولو وجو حکم قبل مشرق قبل مغرب، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان یہ نیکی ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو؟ یعنی وہ دوسرے جناب مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو تم مغرب کی طرف منہ کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کچھ تقاضے ہوتے، کوئی تحریک ہوتی ہے. یہ تو تمہاری رسم ہے، یہ تو 5 وقت جو تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو یہ عبادت تم پر فرض ہے، لیکن تم اس کو عبادت کے طور پر کر رہے ہو یا رسم کے طور پر کر رہے ہو؟ یہ خود اپنے آپ سے بتاؤ. یہ روزہ جو تم رکھ رہے ہو، یہ رمضان آتا ہے، ہر طریقے سے جناب افطاری کا اعلان ہوتا ہے، سحری کا اعلان ہوتا ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تم عبادت کے لیے کر رہے ہو یا رسم کے لیے کر رہے ہو؟ تو اپنے آپ سے پوچھو. تو علماء نے جواب دیا کہ عبادت اور رسم میں ایک باریک سا فرق ہے، اور وہ میں ہر تقریر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اجاگر کرتا ہوں. اور میرے نوجوان دوستوں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسی عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ مطالبات ہوں گے. اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. جو سوال اٹھ رہے ہیں نا، آپ اس کو لکھنا شروع کریں، اس کا حل تلاش کریں. آپ حل تلاش کریں گے، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ انسان اتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ تنہا کروڑوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے. لیکن ہم خود باطنی طور پر کنفیوز ہوتے ہیں، نہیں بتاتے کسی کو، ہر بات شیئر کرتے ہیں ہم دوسرے سے، لیکن یہ باتیں ہم شیئر نہیں کرتے. اس لیے یہ زخم بنتا رہتا ہے. آج نماز پڑھی، کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھی، 7 دن پابندی سے پڑھی، 1 دن چھوڑ دی، یا پابندی سے پڑھتے بھی رہے تو نماز نے وہ اثر ہم پر نہیں ڈالا جو نماز نے ڈالنا ہے. ہم فحاشی سے نہیں بچے، ہم جھوٹ سے نہیں بچے، ہم بےمانی سے نہیں بچے، ہم خرافات سے نہیں بچے، جب رب کا وعدہ تھا کہ نماز بچائے گی، لیکن نماز نہیں بچا رہی ہمیں. نماز بچا رہی ہے، لیکن نماز یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے عبادت سمجھ کے کر رہے ہو یا رسم سمجھ کے کر رہے ہو؟ پہلے میرا سوال دے دو. نماز تو بے حیائی سے بچائے گی، لیکن نماز ہم سے پوچھتی ہے کہ میری ادائیگی تم نے رسمن کی ہے یا بطور عبادت کے کی ہے، یا یقیناً یہی نماز پڑھنے والے ولایت کے درجے پر جاتے ہیں، ان سے پوچھو نماز تو انہوں نے بھی ویسی پڑھی جسے تم پڑھ رہے ہو، ظہر کی انہوں نے بھی چار ہی فرض پڑھے تھے، تلاوت کا تقاضا بھی وہی تھا، اور رتب آیات کے اعتبار سے جو سہل ان کو لگتی تھی وہ تم نے پڑھی، وہ انہوں نے پڑھی، رکوع تم نے جیسا کیا انہوں نے ویسا کیا، سجدہ جیسا تم نے کیا ویسا انہوں نے کیا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے باعتبار عبادت کے کیا اور تم نے رسم کے کیا، اور جو چیز رسم رہتی ہے وہ اثر پیدا نہیں کرتی، رسم تو گپے شپے کو کہتے ہیں، اور عبادت اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی فکر اور کوئی تحریک ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہی چیز قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ یہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو، مغرب کی طرف منہ کرتا ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ جناب یہ کوئی نیکی ہے، فرمایا نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے، نیکی اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے اندر عدل پیدا کرو، رسم کس کو کہتے ہیں اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ رسم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں اور کرنے کے بعد بھی کوئی مقصد نہیں، اور عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے پیچھے ایک ضرورت، ایک تحریک ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے، باطنی پہلو اس پر ابھارتا ہے اور ظاہری پہلو اس کی عملی شکل کو پیش کرتا ہے، اور رسم اس کو کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، بس یوں ہی کر رہا ہے، رسم اس کو کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو جی، کہیں یوں ہی کر رہا ہے، کہ اس کا کیا حاصل ہے، کچھ بھی نہیں، کہا کیا کر جی ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو رسم تو ٹائم پاس ہوتی ہے، کہ آج میری اور آپ کی نماز ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، اس لیے وہ تبدیلی نہیں لاتی، اور عبادت کس چیز کا تقاضا ہے، نماز کس چیز کا تقاضا ہے، کہ وہ اس کے پیچھے کوئی تحریک ہو، اس کا کوئی مطالبہ ہو، اس کا کوئی ہدف ہو، اس کا کوئی موضوع اور مقصد ہو، کہاں جا رہے ہو، بس ایسی سیر سپاٹا کر رہا ہوں، اور ایک نمازی سے پوچھو تو کہاں جا رہے ہو، کہ جی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ ہو چیز، یہ بنا دے، جی آپ نے جوتے مسجد کے باہر اتارے، اندر لے کر کیوں نہیں آئے، کہا جی اچھا سوال ہے، اگر کوئی یہ کرے کہ جوتے باہر اتاریے تو کم سے کم اس بورڈ پر ہم غور کریں کہ کیوں اتارے باہر، گھر میں تو پہن کر آتے ہیں، مسجد میں کیوں باہر اتارے، اس سوال پر بھی اگر بندہ رک جائے تو ساری گاڑی اس کی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس طرف سوچتا نہیں ہے، کہا جی اللہ کا گھر ہے، کہا جی اللہ کا گھر ہے، تو اب میں حاضری اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، تو یہی تصور کہ میں اللہ کے گھر میں ڈائریکٹ نہیں آتا، ادھر جاتا ہے، وضو خانے کے اوپر باقاعدہ وسم اپنے جسم کی اعضاء کو دھوتا ہے، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنا منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، جا رہا ہے، اور اگر یہ ہاتھ نہ بھی دھو تو دھوئے تو اس کا پڑوسی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، لیکن پانی اگر کم پڑ جائے اور اس نے ابھی تک مسا نہیں کیا ہے، یہ پاؤں نہیں دھویا ہے، وہ شور کرے گا میں نے پاؤں نہیں دھویا ابھی تک، دیکھا تو کسی نہیں تھا، یہ تو خود بتا رہا ہے، اگر ٹوٹی میں پانی کم ہو جائے اور ٹینکی میں پانی کم ہو جائے اور اس نے جناب جو ہے کہ پاؤں نہیں دھوئے اپنے، باقی سارے جسم کے آزاد دھوئے، تو پڑوسی جو اس کے ساتھ وضو کر رہا تھا وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا دھو رہا ہے کیا نہیں دھو رہا ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاؤں سوکھے رہے، تم نے شور مچایا کیوں، کہا خدا کے ڈر سے، کہ یہی تو چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو عبادت کی روح اور بنیاد ہے، کس نے تمہیں اجاگر کیا، کس نے تمہیں اس فکر کی طرف لایا کہ تمہارے پاؤں نہیں دھلے ہیں، تمہارے پڑوسی کو نہیں دیکھا، تم ایسی حالت میں جا کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو کسی کو کیا پتا، بھائی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا وضو ہے یا نہیں، تو وضو کو اس کے جسم پہ چمکتا ہوا تو نظر نہیں آئے گا، اب کیا پتا اس کا وضو تھا کہ نہیں تھا، اس کے کپڑے پاک تھے کہ نہیں، تو تم نے کپڑے اپنے پاک رکھے، مسلح پاک رکھا، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو دھویا، تو اے انسان اے مومن خود سے پوچھنا، یہ سفید کپڑے اور پاکی کا اہتمام کس کو دکھانے کے لیے تھا، یہ جسم کے سارے اعضاء اور اعضائے وضو کے ایک بال کو بھی خوش نہ ہونے دینا، سب کو طریقے سے دھونا، یہ کس کو دکھانے کے لیے تھا اور کون دیکھ رہا تھا، جس کے اہتمام کے تو نے کیا، تیرا دل اگر یہ کہہ اٹھے کہ اللہ، تو تیری زندگی دارے پر آ جائے گی، یہ عبادت کا حاصل ہے، لیکن ہمارے وہاں رسم ہوتا ہے جی، یہ دکان والا بھی دکان نماز کے لیے نہ جھک گئے، ہاں جی نماز کے لیے نماز، اب بھاگ رہے نماز کے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز نماز کر، کس کے لیے نماز، کس کی نماز، کس کے حضور حاضری، یہ سوال ایسا ہے کہ جو ہماری عبادت کو عبادت نہیں بننے دیتا، رسم بنا دیتا ہے، اور جس کو یہ یاد ہو کہ جس رب کے حضور میں آیا تھا، کہا جی آپ تو شور مچا رہے تھے، آپ نے ایک پاؤں نہیں دھویا، حالانکہ ہم تو دیکھ رہے تھے آپ وضو کر رہے تھے، اس نے کہا تم تو دیکھ رہے تھے میں وضو کر رہا تھا لیکن میرا ایک پاؤں نہیں دھلا، اور اگر وہ آ کر نماز بھی پڑھ لیتا تو اس کا دوست اس پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ خود کہتا یار اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو اللہ کو دکھانے کے لیے، تو پھر ضمیر سے خود پوچھو کہ وہ اللہ صرف مسجد میں دیکھ رہا تھا، تمہیں گھر میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اللہ تمہیں دکان میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اللہ تمہیں حقوق العباد کی تعمیرات، وہ رب کریم تمہیں دیگر معاملات میں نہیں دیکھ رہا تھا، کہ دیکھ رہا تھا، کہ نماز یہی تو چاہتی ہے کہ تم صرف پانچ منٹ کے نمازی نہیں پوری زندگی کے نمازی بنو. نماز اصلاً کس شے کا نام ہے, کس فکر کا نام ہے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر عمل میں اس کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے مختصر سا فلسفہ انسان کی زندگی کا, اور یہ ہے نصاب زندگی. جس کو یہ چیز یاد ہوتی ہے اس کو سب کچھ یاد ہوتا ہے. قرآن نے بھی کہا جس کو اللہ یاد ہے اس کو سب یاد ہے, اور جس کو اللہ یاد نہیں اس کو کچھ بھی یاد نہیں. ایک بات. اب میں دوسری بات یہاں پر آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رب یاد ہے تو اب ساری چیزیں بالتدریج سمجھ میں آئیں گی. جب یہ رب یاد ہے تو آپ کو بالتدریج ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. اب اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے, جو میں حدیث کے ذریعے اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا, کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول صلاح ہذہ الامہ, میری امت کی سب سے پہلی نیکی, سب سے پہلی اس کے اندر فکر, اس کی درستگی, اور سب سے پہلی درستگی جو خشت اول ہے, جو پہلا بیج ہے جو درستگی کا لگا, وہ لگ گیا تو وہی بہت پھیلے گا, اور وہی غلط لگا تو کچھ نہیں ہو سکتا, اس پر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی درستگی کیا ہے, تو سید عالم نے خود فرمایا الیقین والزہد. وہ یقین ہے اور زہد ہے, یعنی وہی چیزوں میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلی نیکی کیا ہے, یقین کیا اللہ ہے. میں شتر بے مہار جانور نہیں پیدا کیا گیا, سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم میں جو نعمتیں لا کر انڈھیل دی گئی, جڑ دی گئی, لگا دی گئی, اس کے کچھ مصارف ہیں, تقاضے اور اہداف ہیں, اور میں اگر بہت خوبصورت ہوں تو یہ میری ملکیت نہیں, میں اگر مالدار ہوں تو یہ میرا مال نہیں, میں تو امین ہوں, مال تو خدا کا ہے. اب میں نے ڈھونڈنا کیا, رب نے بتا دیا یہ مال میرا, یہ حسن میرا, یہ بازو کی طاقت کا میری ہے, تم امین ہو, ہم نے تمہیں آداب بتا دی کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے, تمہیں بازو کی طاقت کو کہاں خرچ کرنا ہے, سینے کی طاقت کو کہاں خرچ کرنا ہے, جیب کے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے, دل کے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے. جہاں انسان اس کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے وہ یہ اس وقت سمجھتا ہے جب خدا کو بھولتا ہے, اور جب خدا کو یاد رکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مالک وہ ہے, میں تو امین ہوں, اور اس نے مصارف بتائے, میں نے اس کو وہاں پر خرچ کرنا ہے. تو شفقت اللہ رب العالمین کی ایک دولت ہے, اس کا ایک مصرف اللہ نے ماں بھی بتایا, باپ بھی بتایا, بیوی بتائی, بچے بھی بتائے, اور اس پڑوس بھی بتائے. اب جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوگا, میں کہتا ہوں انسان جب بھی گناہ کرتا ہے وہ اسی وقت کرتا ہے جب خدا کو بھولتا ہے, ورنہ خدا یاد رہے تو گناہ صدور نہیں ہوتا, اور اگر صادر بھی ہو جائے تو وہ خیال اس کو اتنا جھنجھوڑے گا, اتنا ذلیل کرے گا کہ پھر وہ استغفار کرے گا اور اپنے آپ سے بھاگے گا کہ یہ میں نے کیا غلیظ اور غلط حرکت کر لی ہے, کہ رب یاد رہا اور میں نے یہ حرکت کر لی. یعنی آپ کا مالک آپ کے سامنے ہے اور اس کے سامنے اس کے معاملات کی چوری کر رہے ہو, تمہیں اس نے سب سے قیمتی جگہ کا ناظم بنایا اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہو, تم اس کے سامنے چوری کر رہے ہو, تو تھوڑی دیر کے لیے مال کی حوث میں تو تم نے چوری کر لی, لیکن اس کے بعد جب یہ شرارہ کم ہوگا تو اس کے بعد جب وہ احساس جاری ہوگا کہ میرے مالک نے تو مجھ پر اتنا احسان کیا, یہاں پر تو جس کی تنخواہ مجھے دی ہے اگر میں اس سے بھاری بھرکم بھی کام کرتا تو اتنا پیسہ نہ لیتا جتنا میرے شفیق مالک نے مجھے تھوڑی سی ڈیوٹی پر اتنا انعام دیا ہوا, اور میں نے اسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو یہ چیزیں ہیں احساس ذمہ داری جو سید عالم پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور فرمائی یہی وہ چیز ہے کہ انسان کی خمیر کے اندر یہ چیز ہے کہ میری امت کی سب سے پہلی بھلائی وہ ہے یقین پر. کس بات یقین پر؟ اللہ کے ہونے پر یقین, اپنے مرنے پر یقین, اللہ کے حضور جواب دینے پر یقین. ہماری زندگی کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی امانتیں ہیں, ہم اس کے امین ہیں, مالک نہیں ہیں. اگر سیٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اگر کوئی غریب مانگ لیتا ہے تو سیٹ اس پر احسان نہیں کرتا, احسان تو رب نے کیا ہے کہ تجھے امین بنایا ہے, تو تجھے تیور چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو تجھے حق دیا گیا وہ تجھے دینا ہے. اگر تو مضبوط ہے, تیرے پاس اکثریت ہے, تو تو کسی بندے خدا پر احسان نہیں کر رہا, یہ رب کی جانب سے ہے کہ خدا نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کے مصارف تیرے سامنے لا کر رکھے ہیں. سرکار نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہو کہ غریب تمہارے دروازے پر آ کر کچھ لے جاتا ہے. ایک وقت قرب قیامت ایسا آئے گا کہ لوگ مال اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب اس چیز کو آپ دیکھیے کہ جو سید عالم نے ذکر فرمایا، فرمایا میری امت کی سب سے بڑی بھلائی جو ہے وہ یقین پر ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کروں گا، ایک حدیث مزید رکھ کر آپ کے سامنے، اور فرمایا وہ اولو فسادہا البخل والعمل، فرمایا میری امت کی سب سے، یہ تو بھلائی سب سے پہلی کیا، یقین، یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین، اور کہیں گے یقین پیدا نہیں ہوتا، میں نے کہا لڑو اپنے آپ سے کیوں نہیں پیدا ہوتا، لڑو اپنے آپ سے، تم کیا تھے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ جس کی گود میں تم پلے تھے وہ کہاں ہے آج، اس کی قبر پر جاتے، اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے، یہ خیالات پر فکر کرو تو تمہاری فکر آ کر خود تھکے گی کہ رب ہے، ہر چیز کے لیے غور و تحمس کرتے اس میں نہیں کرتے تم، پہلی بات تو نیک صحبت اختیار کرو، نیک باتیں سنو کہ تمہارے ذہن میں شک پیدا ہی نہ ہو، اور اگر شک پیدا ہو تو تمہارے اندر خود خیر کی اتنی صلاحیت ہے، جھگڑا کرو اس کے ساتھ، لڑ جاؤ اس کے ساتھ، اور نیک مشورے لو اور لوگوں سے مطالبے کرو کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں کیا کروں اس کے لیے، تو اس کے لیے اوراد و وظائف بھی، اس کے لیے فکر کا مقابلہ بھی ہے، اور اپنی فکر کو کھینچ کر لے جاؤ اس تک کہ اللہ ہے، اور جب روح کے ذریعے، جستجو کے ذریعے، فکر کے ذریعے بندہ رب کی طرف پہنچتا ہے تو یوں ذکر کرنے پر اور اجر ہے، اپنی فکر سے لڑ کر خدا تک پہنچنا یہ اور اجر ہے، اور صحبتیں اس میں بڑی مؤثر ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں، کوئی کہے جی میں فکر میں اتنا توانا نہیں، میں اتنا نیک نہیں، تو کافر نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، مستدرک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت عمر کے دربار میں بیٹھا چند منٹ، کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر ایسا پھوٹنے لگا، کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد مجھے وہ لذت کم لگنے لگی، کہتے ہیں میں ایک سال تک ایک خاص وظیفہ تھا جو اللہ کی یاد کا تھا، وہ میں پڑھتا رہا کا سال گزر گیا، دل میں وہ چاشنی نہیں آئی جو سیدنا عمر کی زبان سے وہی کلمہ سننے سے آئی تھی، تو صحبتیں مؤثر ہوتی ہیں، صالحین کی صحبتیں مؤثر ہوتی ہیں، وہ دلوں کو بیدار کرتی ہیں، طبیعت کو برنگیختہ کرتی ہیں، اور جو انوار و تجلیات ان پر اتر رہی ہوتی ہے اس کے چھینٹے اس کے سامعین پر بھی گر رہے ہوتے ہیں، اس کے دیدار کرنے والوں پر بھی گر رہے ہوتے ہیں، تو اگر زور فکر اتنی نہیں ہے تو پھر صالحین کی صحبت اختیار کریں، خود تمہاری روح اتنی توانا ہو جائے گی ان کی باتوں کو سننے، لیکن اعتماد اس پر بھی کرنا ہوگا، فیصلہ تم نے کرنا ہوگا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائی نہیں، اس میں بھی فیصلہ تم نے کرنا ہوگا، اس سے اپنا یقین، جب اس مقتدا پر بھی اگر یقین کرو گے تب تم اس سے استفادہ کرو گے، اس کے لیے اگر ڈاما ڈول رہو گے تو بات پوری نہیں پہنچے گی، اگر اس پر تو یقین کرو گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہی یقین تمہیں استفادہ پہنچائے گا، اس لیے حضور نے فرمایا یقین کو عام رکھا، حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے بڑی صلاح جو وہ یقین ہے، اور سب سے بڑا فساد جو میری امت کا ہے وہ بخل ہے اور لمبی امیدیں ہیں، بڑے بڑے ماہر نفسیات آئے، انسان کو کوئی ایسا نہ سمجھ سکا جیسے سیدی عالم نے سمجھا ہے، اور یقیناً آپ اصل انسان ہیں، قرآن کہتا رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان کے نام کو کافر نہیں جانتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام رحمان رحمان کرتے تو مشرکین پوچھتے یہ رحمان کون ہے، تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، رب کریم نے فرمایا رحمان کون ہے، فرمایا رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محمد عربی کو قرآن سکھایا، یعنی تم اس کی زبان سے فصیح بلیغ کلمات تو سنتے ہو نا، کہ جس کو سن کر تم حیران و شدر ہو جاتے ہو، حضرت لبید یہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے قصیدے انہوں نے لکھے، یہ جب غزلیں لکھتے تھے نظمیں لکھتے تھے اور جب اس کو پڑھتے تھے معاشرے کے اندر لوگوں کے محفل کے اندر تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کوئی غزل نہیں لکھی، کوئی نظم نہیں لکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب ان سے قاری صاحب نے دیکھا کتنا خوبصورت قرآن پڑھا، اللہ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے، کتنے خوبصورت طرز کے ساتھ اس کی تلاوت کی ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ لبید تم نے کوئی غزل نہیں لکھی، فرمایا جب سے قرآن پڑھا ہے تو وہ شوق میرا ختم ہوا، جو لذت مجھے اس آیتوں میں نظر آتی وہ غزلوں میں نظر نہیں آتی، وہ شاعر تھے، تو اب جو بتانے کا مقصد ہے اس حوالے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ میری امت کی سب سے پہلی بھلائی یقین، اور سب سے پہلا فساد میری امت کا بخل ہے اور لمبی امیدیں ہیں، یہ حضور نے نفسیات کا وہ پہلو پیش کیا کہ جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کو تو قرآن نے کہا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے،
اور اسماء چیزوں کے نام بتائے. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صرف نام سکھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, صرف نام سکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا نام بھی سکھایا مسمات بھی سکھائے. یعنی نام, مثال کے طور پر یہ گلاس ہے, تو گلاس اس کا نام ہے اور اس کا وجود اس کا مسمہ ہے جس پر بولا جا رہا ہے. تو حضرت آدم کو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو ہر چیزوں کے نام سکھائے. کچھ لوگ کہنے لگے نام سکھائے, میں نے کہا تعریف نہ کرو, انبیاء کی شانیں نہ گھٹاؤ. تمام علماء نے لکھا ہے کہ صرف نام نہ سکھائے بلکہ وہ چیزیں بھی دکھائیں کہ جن کا وہ نام تھا. اگر وہ چیزوں کو نہ جان کے صرف نام سکھائیں تو رٹا لگانے کا کیا فائدہ ہے, رٹا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ تو قرآن نے خود ثابت کیا کہ جب حضرت آدم جلوگر ہوئے فرشتوں کے درمیان تو رب کریم نے وہ مسمات سامنے رکھے, وہ جو نام کا جس ذات پر بولا جا رہا تھا وہ ذات بھی سامنے رکھی. اور رب کریم نے تو آپ کو نام سکھائے تھے, بلکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نام بھی سکھائے اور جس نام جس ذات پر بولا جائے وہ شے بھی سکھائی کہ یہ چیز ہے یہ اس کا نام, یہ چیز ہے یہ اس کا نام, یہ چیز ہے یہ اس کا نام. اسے فلا چیز کہتے ہیں, اس چیز کو فلا چیز کہتے ہیں, یہ چیز ہے اس کو فلا کہتے ہیں. تو یہ نام بھی تھا اور مسمات بھی اس کے تھے کہ جو سکھائے گئے. اور فرشتوں کو نام نہیں دکھایا لیکن مسمات دکھائے, بتاؤ یہ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے یہاں تک لکھا کہ بچے جس کھلونوں سے کھیلیں گے, جس کو ٹٹو کہتے ہیں, چھوٹا سے گڑیا, وہ تک لا کر حضرت آدم کو دکھا دیا گیا. ہر شے کے نام حضرت آدم کو سکھا دی گئے. توجہ سنیے گا, حضرت آدم کو نام بھی سکھایا اور جس کے لیے نام تھا وہ بھی بتا دیا. فرشتوں کو نام نہیں سکھایا لیکن مسمات بتائے. بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں, بتاؤ جبرائیل اس کو کیا کہتے ہیں, بتاؤ بتاؤ میکائیل اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اگر نام سیکھنے والا مسمات کو نہیں جانتا تو مقابلہ کیسا ہے؟ اب جب ان کو جس شے کا نام تھا وہ شے دکھائی گئی, نام نہیں بتایا گیا, تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے, ہمیں کیا پتا ہے یہ کیا ہے. اب کروڑوں خربوں حد و نگاہ سے باہر اتنی چیزیں سامنے موجود تھی, اس لیے کہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ علماء نے ذکر کیا بچے جس گڈا گڈی سے کھیلے گئے, یعنی بالکل حقیر چیز کی مثال دے دی. یعنی بڑی چیزیں, یہ انقلابی ترقیاں اپنی جگہ پر ہیں, یہ بڑی بڑی چیزیں جس کو آج آپ سائنس کے دائرہ کار کے اندر, ٹیکنالوجی کے دائرہ کار کے اندر, تعمیراتی ترقی کے دائرہ کار کے اندر, لباس کے دائرہ کار کے اندر, معیشت و معاشرت کے دائرہ کار کے اندر جو ہزاروں ایجادات ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی, تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہر ہر جز کو حضرت آدم کے سامنے لگ رکھا گیا. یعنی مٹی کے گھر بھی بتائے گئے تو گرانڈ پلس ٹو کی بلڈنگ بھی بتائی گئی, جو جسے دور میں ترقی ہوگی. اور آنے والے دور کے اندر جہاں مٹی کے گارے سے گھر بنتا تھا, مثال دے رہا ہوں, تو وہیں پر سیمنٹ کی بوری بھی دکھائی گئی ہوگی. اس لیے کہ جس نظام زندگی کے اندر, نظام کائنات میں جو چیز جس اعتبار سے ترقی کرے گی, تو اس کے ابتدائی فرد کو بھی بتایا گیا, وسط کیفیت کو بتائی گئی, اور تاخر بھی بتا دیا گیا. اور فرشتوں کے سامنے جب وہ چیزیں لا کے رکھ دی گئی ہیں, اس پر میری پوری تقریر موجود ہے, علم آدم اور علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز. لیکن میں یہاں پر صرف بات جو سر دس کی سوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اسی تناظر کے اندر, وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو بتایا کہ بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, ہر چیز پوچھی گئی. انہوں نے کہا ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو ہم کو کیا پتا کیا کہتے ہیں. جب حضرت آدم کو بلایا کہ آؤ آدم تم بتاؤ یہ کیا ہے, تو اب وہ 3600 چیزوں کے اندر حضرت آدم نے صرف لسٹ اٹھا کر نام پڑھنا نہیں شروع کیا, بلکہ ہر ایک کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کیا, یہ ہے. بولے سبحان اللہ, یہ ہے. ساری چیزیں بتائی, سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ مولا واہ, تو نے ٹھیک کہا تھا کہ تیرا خلیفہ بھی پھر تیری شان کا اظہار کرے گا. رب کریم نے فرمایا دیکھا میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ کہہ لگے ہاں مولا تو نے ٹھیک فرمایا, سچ فرمایا. فرمایا چلو جب تم عاجز ہو گئے ہو تو میرے پیارے آدم کو اب سجدہ کر دو. یہ ہے وہ پورا فلسفہ. تو نبی کبھی غافل نہیں ہوتا, اس کے اہداف وہ کبھی بولیے غافل نہیں ہوتا, اس کے اہداف اس کے سامنے باز ہے. چلو میرے نبی کے سامنے سجدہ کرو, چلو میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. وَإِسْقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, آدم کے لیے سجدہ کر دو. تو سارے سربہ سجود ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسان اول ہیں اور ان سے انسانوں نے ترقی کرنی ہے, تو ان کا اور ان کی اولاد کا سامنا جن سے ہونا تھا، تو یہ اصل تھے. تو لہذا اس اعتبار سے ساری چیزیں آپ کو مشاہدے میں لائی دی گئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم کی بھی اصل ہیں، حضرت جو صحیح احادیث میں موجود ہے نا کہ جو مشکا صحیح احادیث میں موجود ہے، جو معراج کی رات حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ ہے تو صورتاً میرا بیٹا لیکن اصل میں میرا باپ ہے، اور یہ علماء نے اس کو قبول کیا اول خلق کے اعتبار سے، اور کثری دلائل اس کے اوپر ہیں. خیر یہ تو میلاد کی گفتگو ہے، پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت آدم کا جن جن سے سامنا ہونا تھا وہ بتا دیا گیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن جن سے سامنا ہونا تھا وہ بھی بتا دیا گیا، لوگوں کی فکر و طبیعت بھی بتا دی گئی. اور یہ فکر و طبیعت کا اظہار سید عالم یہاں فرماتے ہیں اپنے علم کلی کے حوالے سے، جو باذن اللہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے وہ علم کلی کے حوالے سے بتاتے ہیں. اور میں اگر یہاں پر علم کلی کہہ رہا ہوں نا اور میرے منہ سے نکل گیا تو اس کو بھی ذرا کوئی اعتراض نہ کر دے اس پر، تو ایک بات میں عرض کر دوں، یہ کلی جو ہے یہ رب کے مقابلے پر نہیں ہے. علم کلی جو ہے یہ رب کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کلی جو ہے یہ خلق کے مقابلے پر ہے. ابھی نعت خوان نے نعت پڑھی کہ سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی، تو کہ نہیں یہ اعلی اللہ ہے، تو ہم نے کہا پھر ابو الاعلی کہنا کیسے جائز ہوگا؟ جو آپ نے اپنی جماعت کے امیروں کے نام رکھے ہوئے، نبی پاک کو اعلی نہیں کہا جائے تو نبی پاک کو اعلی کوئی خدا کے مقابلے پر کہا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ کی ذہنی گندی ہے، ذہنیت گندی ہے میرے دوست. آپ پاکیزہ فکر والے بنے اور دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ اکبر کہہ کر رب کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی، تو یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا، خدا کے بندوں کے مقابلے پر کہا، جس پر امت یہی کہتی رہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اب اس بات کو ذرا دیکھیے، جو سید عالم نے یہاں پر نفسیات کے حوالے سے ذکر کیا، وہ سورہ رحمان کی میں نے آیت پڑھی تھی، وہ اسی تناظر میں تھی کہ رحمان کون ہے، کون ہے رحمان؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمان نے تفسیر مظہری شریف کے اندر اس کے بڑے پیارے نکات ذکر فرمائے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ تمام مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ رحمان کون ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رحمان وہ ہے جس مصطفیٰ کی زبان سے جاری کلام کو سن کر تم مشہور ہو جاتے ہو، اور تم پر ایک رقت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل زبان ہے نا، تم پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے. حضرت زبید کا واقعہ میں نے پیش کیا کہ انہوں نے غزل پڑھنا چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی اس میں لذت نہیں جو قرآن کی آیتوں کے اندر، جو اس کی ترتیب کے اندر جو گرج ہے، جو سلاسل ہے، جو شگفتگی ہے، اور جو لمبے مضامین کو پیش کرنے کے لیے اختصار ہے، وہ اور کسی کلام میں نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھا کسی سے نہیں تھا، اور نہ کوئی نظمیں کوئی غزلیں نہ ایسے فصیح کلام پہلے کیا، لیکن اب کر رہے ہیں، تو وہ حیران خود حضور کے معجزے پر تھے. تو رب کریم نے اسی کو بنیاد بنا کر رب کریم کے کلام میں تعارف کیا کہ تم کہتے ہو رحمان کون ہے، کہ رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا. اور حضور نفسیات کے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن نے خود کہا خلق الانسان علمہ البیان. فاضل بریلوی نے اس کا بہت بنیادی ترجمہ کیا، فرمایا کہ انسانوں کی جان محمد کو پیدا کیا اور انہیں علم ما کان و ما یکون سکھا دیا. اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا، تو میں نے کہا یہ آپ مراد ہیں یہاں سے، آپ کو پیدا کیا اور بیان سکھایا، آپ کو تو دو لفظ بھی سی نہیں بولنے آتے. یعنی ہمارے جیسا، میرے جیسا، آپ جیسا آدمی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا کہ قرآن نے ہم جیسے انسان کی تعریف کی یہاں پر، اور رحمان کہہ کر خدا نے ہم جیسے انسان کی بنیاد، ہم جیسے لوگوں کی علمی صلاحیت کو دیکھ کر یہاں پر بنیاد بیان کی جا رہی ہے کہ رحمان وہ جس نے ان کو قرآن سکھایا؟ ناظرہ تو آپ کو آتا نہیں ہے، آپ نے کہا جی آپ اس کے مزداق ہوں گے. خلق الانسان علمہ البیان، دو کتابوں کے پاس آپ کا علم ختم ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ رب کریم نے تمہیں ایسا علم دے کر فخر کیا ہے؟ نہیں، وہاں پر تمام علماء نے کہا کہ انسان یہاں مطلق ہے، اور رب کریم نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے تو ہمارے اصول کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ المطلق و یجری علی اطلاقی، بڑا مشہور طالب علم جانتا ہے، اور اس کے تعارف کے لیے بات فرد کامل کی جاتی ہے. تو یہی بات کی گئی کہ خلق الانسان علم البیان، کہ انسانیت کا فرد کامل کون ہے، کہ جس کو انسان کہیں تو ساری خوبی آ جائے، وہ میں اور آپ نہیں، وہ ذات مصطفیٰ ہیں. جن کو انسان کہنے میں انسان کی عظمت ہے، وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا. یعنی اگر تو آج دو ٹانگے اور دو ہاتھ لیے وہ فخر کے طور پر اس بات کے اظہار کرتا میں بشر ہوں، بشر کو سجدہ ہوا ہے، تو بشر تھا جسے سجدہ ہوا ہے. تو شاعر نے بڑا زبردست جھنجھوڑا اس کو، بڑا زبردست جھنجھوڑ کے کہا کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات عظمت پر کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا، کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا. کیسا بشر؟ سید البشر ہونا، افضل البشر ہونا، اور ایسا بشر ہونا جو مثل بشر ہے، اصل نہیں ہے. یعنی اصل سے مراد یعنی ظہور اور ولادت اور ظاہری نبوت کے ساتھ وابستگی جو ہو رہی ہے یہاں پر، وہ ظاہری بشریت ہے. لیکن اصلیت مصطفیٰ کریم وہ ہے کہ نہ بشریت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ نورانیت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور اسی کو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. جو یہ کہا گیا کہ حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، وہ یہ کہ آپ بشر بن کر تشریف لائے ہیں، آپ بشر بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کی اصلیت اور کمال کے اعتبار سے اگر قرآن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت عام بشروں کی طرح ہوتی تو قرآن کہتا کہ قل انما انا بشر اور بات ختم ہو جاتی. لیکن قرآن نے صرف انما انا بشر نہیں کہا بلکہ آگے فرمایا مثلکم، تم جیسا. تو یہ مثلکم کہاں ایسے ہے کہ یہ تم جیسے ہے نہیں، تم جیسے ہے نہیں. ہاں یہ ظاہری صورت میں آدمی ضرور بنائے گئے ہیں، یہ ظاہری صورت میں آدمی ضرور بنائے گئے ہیں. تو ان معنوں میں حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور بشریت کی آیتوں کو دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنا وہ خارجیت کے معنی میں وہ بھی کفر ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سید البشر ہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ وہ عظیم بشر ہیں کہ عظیم بشروں میں عظیم بشر صدیق اکبر بھی آپ کی گرد کو نہیں پا سکتے. آپ وہ عظیم بشر ہیں، وہ عظیم بشر ہیں کہ ساری بشریت زمین پر رہ جاتی ہے اور آپ آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. اور آپ کی نورانیت وہ عظیم نورانیت ہے کہ اس نوروں کا نور، نور الانوار اور روح الارواح جبرائیل سدرا پر رک جاتے ہیں اور آپ اوپر تشریف لے جاتے ہیں. اسی کو حجت الاسلام نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. تقاضا ہمارا کلمے کے اندر ہے کہ ہم نرا بشر کہیں تو گستاخ، نرا بشر کہیں تو گستاخ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سید البشر ہیں، افضل البشر ہے. آپ کی بشریت کو اس ظہور دنیا کے اندر پیش کرنے پر، لانے پر، اب اگر بشریت کا انکار کوئی کرے تو وہ کافر ہے، اور اپنی طرح کوئی کہے وہ بھی کافر ہے. اس فرق کا وہ اعتدال یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو قرآن کریم میں ذکر کیا خلق الانسان علم البیان، کہ انسان کے اندر جو خوبی اور کمال ہے وہ تمہیں بکھری ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ انسانیت کا کمال تمہیں انبیاء میں نظر آئے گا، اور انبیاء میں وہ کمالات بھی تمہیں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. جو موسیٰ کے پاس ہے وہ عیسیٰ کے پاس نہیں، جو عیسیٰ کے پاس ہے وہ آدم کے پاس نہیں. لیکن جب یہ سارے فضائل کو جمع کر لیا جائے گا تو تنہا مصطفیٰ بنتے ہیں. کہ آپ ہی کے وجود مسعود کی خیرات ان تمام میں تقسیم کی گئی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ خلق الانسان علم البیان، کہ انسانوں کی اصل ذات مصطفیٰ ہے، جن کو پیدا رب نے فرمایا اور جن کو پیدا کر کے رب نے فخر کیا کہ فلاں و ربے کا حبیب، میں نے بنائے تو زمین آسمان جیسی چیزیں ہیں لیکن پیدا کر کے جس پر فخر کیا ہے وہ تو ہے، فلاں و ربے کا اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تو یہ سید عالم کے علم کی وسعت ہے، اس لیے حضور نے بہت بنیادی بات اشارہ فرمائی. اور ہماری اصلاح کے حوالے سے کہ ہماری سب سے پہلی اچھائی یقین ہے اور ہماری سب سے بری چیز کیا ہے، وہ لمبی امیدیں ہیں، وہ لمبی امیدیں ہیں. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا تو تین چیزیں جس طرح میں نے گزشتہ درس میں پیش کی تھی، جو شارحین نے مزاج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر یا نقل کی ہے، وہ آپ اشارہ فرماتے ہیں. ملا علی قاری علیہ رحمٰ نے بھی ملاقات کے اندر اس کو، اس کے دخیل ہیں وہ، اور اس کو داخل کیا ہے آپ نے. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی پہلی نیکی جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے، نماز نیکی، روزہ نیکی، زکوٰۃ بولیے نیکی، حج نیکی، حقوق والدین نیکی، حقوق اللہ نیکی، حقوق العباد نیکی. لیکن یہ ساری نیکیاں، نیکیاں کب بنے گی؟ جب نیچے کی پہلی نیکی یقین ہو. جب یہ پہلی نیک یقین کی بنیاد، جو پہلی اصل نیکی ہے یہ ہے، اس کے اوپر جتنی باتیں آئیں گی وہ نیکی بنے گی. اگر نیچے یقین نہیں ہے تو وہ سارا رسم بنے گا، وہ نیکی نہیں بنے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی جو نیکی ہے وہ ہے یقین. کن چیزوں پر یقین؟ اس کو ذرا سنیے تاکہ یہ چیز، اور اس نیت سے سنیے کہ اگر ہم میں خرابی ہے اور ہے ہم اس کی اصلاح کریں گے. میرے دوستو، یہ لمبی امیدیں نا، یہ روح کا کینسر ہے، اور ایسا کینسر ہے کہ جو اتنی جلدی پھیل جاتا ہے کہ پھر اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. اس کا علاج صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ سید عالم کے فرمان پر یقین کرنا. بس یقین کی ڈوز اور یقین کی دوا اس کینسر کو ختم کر سکتی ہے. دن میں 5 دفعہ نہانا، عطر لگانا، مسجدوں میں آ جانا، یہ اس کو نہیں ختم کر سکتا. ایک چیز ختم کرے گی اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین اور رب کی ذات پر یقین ہے. اب آپ دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ پہلی نیکی میری امت کی یقین اور پہلا فساد لمبی امیدیں. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ، آپ کا اور میرا جھگڑا کس بارے پر ہوتا ہے؟ لمبی امیدوں پر. آپ کا جھگڑا آپ کی بیوی سے کیوں ہوتا ہے؟ لمبی امیدوں پر. آپ کا جھگڑا اپنے والدین سے کیوں ہوتا ہے؟ لمبی امیدوں پر. آپ اپنے دوستوں کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ لمبی امیدوں پر. میں آپ سے حسد کرتا ہوں، آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں، کیوں؟ لمبی امیدوں پر. ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لمبی امیدوں پر. ہم ہوتے 5 پیسے کے آدمی ہیں اور کروڑوں کے لوگوں کے ساتھ گالیاں دے رہے ہوتے، بھیڑ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سوچ، کیوں؟ لمبی امیدوں کی وجہ سے. تو لمبی امیدیں جو ہیں یہ بنیاد ہے سب سے بڑے فساد کی. اس کو حضور نے ذکر کیا ہے کہ پہلی نیکی یقین ہے اور سب سے بری بات جو ہے وہ لمبی امیدیں ہیں. اب اس یقین کے اندر سارا علاج موجود ہے. اس لمبی امید کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ آپ رات کو سوتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے بچوں کے کپڑے ایسے نہیں، اب کیا لے آؤ؟ تو کہا جی وہ تو کپڑے تو میری تنخواہ سے زیادہ گئے ہیں. وہ کہنے کہ جی کچھ کرو. اس نے کہا بس اب وہ شخصیلی بن سکتا ہے. کب وہ سوچتا ہے کہ یہ لوں گا، یہ بیچوں گا، وہ بیچوں گا، وہ کروں گا، وہ نہیں تو وہ کروں گا، وہ نہیں تو وہ کروں. اب یہ لمبی امیدیں چل پڑتی ہیں. لمبی امیدوں میں پہلی چیز ناشکری آتی ہے. بندہ اپنی طبیعت میں اتنا فاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس سے وقت کی قدر ختم ہو جاتی ہے. وہ موجودہ وقت سے چڑھ رہا ہوتا ہے، موجودہ نعمتوں سے چڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ دین میں اوپر کو دیکھو اور دنیا میں نیچے کو دیکھو. دین میں اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر صبر پیدا ہوگا اور ان کی ذات سے استفادہ کر کے تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کرو گے کہ اللہ شکر ہے میری دو ٹانگیں دو ہاتھ تو سلامت ہے. تو شکر کی کیفیت وہاں پر پیدا ہوگی. یہ سب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور وہ نفسیاتی امراض کے علاج ہیں جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. جو تھوڑا سا وقت رہ گیا میرے پاس، میں اس میں اپنے اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس یقین کے درجے دیکھیے آپ کون کون سے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کا پہلی نیکی یقین ہے، وہ کس چیز پر یقین ہے؟ تو اب ذرا سنیے، اور اسی میں لمبی امیدوں کا جواب موجود ہے. لمبی امیدیں جو بڑائی لاتی ہے نا، لمبی امیدوں میں بندہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے اسباب اپنے بازو پر بھروسہ کرتا ہے. ایک تو سب سے پہلا اس کا بیڑا غرق یہ ہوتا ہے. اب اس نے جو کام کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کرتا ہے، جبکہ نتیجہ خدا پر ہوتا ہے، اسباب بندے پر ہوتے ہیں، اور اسی کو توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا پر چھوڑنا. ایک بندہ مریض ہے، وہ ڈاکٹر کی دوائی کھائے، یہ نہیں کہ یہ دوائی کھانے کے ساتھ ہی مجھے شفا مل جائے گی. یہ سوچ ہی غلط، یہ لمبی امید ہے، یہ لمبی امید ہے. اس لیے کہ نتیجہ خدا پر چھوڑنا ہے، اور یہ کہ نتیجہ بھی نہیں لینا اور سبب بھی نہیں لینا تو یہ توکل نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ سے توکل اور بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ رب پہ یقین کرو، رب پہ یقین کرو، تو ہم تو رب پر اتنا یقین کریں گے کہ ان کی سب سے قیمتی چیز ان کی سواریاں تھیں. انہوں نے کہا جی ہم رات کو سواریاں بھی نہیں باندھیں گے، کیونکہ ہم صحرا میں کھلی چھوڑ دیں گے. پہلے تو ہم باندھ دیتے تھے کسی چیز کے ساتھ، اب نہیں باندھیں گے. فرمایا اب صحرا کے اندر ہم اسے کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ جائیں وہ بھٹکے. سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے. فرمایا جہاں باندھتے تھے نا اپنی سواریوں کو، وہیں باندھو، حفاظت کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دو. یہ ہے توکل. دوائی کھاؤ، پانی پیو، کھانا کھاؤ اور شفا ملے گی، پیاس بجھے گی، بھوک ختم ہوگی، شفا ملے گی، یہ نتیجہ خدا پر چھوڑو. انسان جہاں نتیجے پر حملہ کرتا ہے تو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے. اس کا دائرہ کار اسباب کو ترتیب دینا ہے، اور اسباب کو ترتیب دینا ہے. اب تقدیر اس پر تدبیر کرے یا نہ کرے یہ رب کی مرضی ہے, یہ رب کی مرضی ہے. اب دیکھیں وہ تین چیزوں پر جو یقین تھا اس میں مولا قاری اور تمام ہمارے صوفیہ نے ذکر کیا, وہ یقین کس چیز کا ہے؟ فرمایا پہلے تو اس بات کو یقین آپ کر لیں کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایک بات. دوسری بات, جو روزی مقدر ہے وہ ضرور ملے گی. خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو روزی ہے وہ ضرور ملے گی. میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹ آئے, انہوں نے کہا جی ہم آسٹریلیا جا رہے تھے اور ہم نے سارے کاغذات جمع کر لیے اور جمعے کے دن ہم نے جواب ہی نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے کر لیا نا؟ کہا. میں نے کہا چپ ہو جا, تمہارا کام مکمل ہو گیا. کہا جی ویزا نہیں لگ رہا, 50 دن ہو گئے, 25 دن کی بات تھی, 50 دن ہو گئے, 100 دن ہو گئے, پاسپورٹ کی کوئی خبر نہیں. میں نے کہا کیوں, کھانے میں دل لگ رہا؟ کہا نہیں, پریشان ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا اپنے سے بڑا کام کرے گا تو پریشان ہوگا نا. تیرا کام تھا طریقے سے ایک رول کو فالو کر کے وہاں پر سبمٹ کر دینا. اب فیصلہ رب کا ہے کہ تیرے لیے سفر ہے یا نہیں. تو اپنا کام کر کے خاموش ہو جا. اب اگر تیرے لیے سفر خیر ہے اور رب شر نہیں دے گا تجھے, رب ظالم نہیں عادل ہے, تیرے لیے اگر سفر بہتر ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ وہ خود بخود تجھے لگے گا اور تو کہے گا واہ وقت موضوع تھا میں آیا, اور نہیں تھا تو کچھ بھی کرنا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جا گھر میں وہ کہنے لگا جی آپ کی بات سن کے مجھے بڑا اطمینان ہوا. میں نے دوسرے دن پوچھا ہاں کیسی طبیعت ہے؟ کہ رات بڑا پرسکون سویا. میں نے کہا اپنی کھال میں رہو تو پرسکون رہو گے, اپنے دائرے میں رہو تو پرسکون رہو گے. تو جو اسباب ہیں وہ اسباب کے دائرے کو فالو کرو, رب کریم کی رضا عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. وہ تاثیر اس کے دستے قدرت میں ہے, وہ جب چاہے عطا فرمائے گا تم اپنے لیے. اور اگر یہ خیال بڑھے تو حضور نے ایک علاج تو وظیفے میں فرمایا حضور نے, وہ یہ ہے کہ لا حول کی تسبیح کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس خیال کو کاٹ کے رکھ دے گا. اور جیسا حدیث پاک کے اندر بھی آتا حضور فرماتے ہیں کہ گندے خواب یہ لمبی خیالات آئے تو پھر اس لاہور کو پڑھو اور بائیں کاندھے کی طرف تھتکارو تاکہ وہ خیال ختم ہو. یہ وظائف بھی ہے, وظائف کے ذریعے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے. فکر آپ کہیں گے تو بہت مشکل بات ہے. میں نے کہا اس لیے تو حضور نے خود فرما دیا پہلے ہی کہ مومن کے دنیا قید خانہ ہے. ہاں مومن دنیا قید. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا, ابی تم بتاؤ نا تقوا کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب جو قاری القرآن اور اتنے عظیم قاری ہیں کہ سکا فرماتے, ابی تیرا قرآن تو جبریل سننے آتا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے فاروق اعظم نے کہا کہ ابی تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حضور میں تو تقوی, اب تقوی کی مثالیں تعریف درجنوں ملیں گی آپ کی, لیکن ایک ہوتا ہے کتاب سے تعریف کرنا, ایک ہوتا ہے فکر سے تعریف کرنا. حضرت ابی بن کعب کہتے حضور میرے نزدیک تو تقوی یہ ہے. فرمایا کیا؟ فرما بہت ساری کانٹوں کی وادی ہو تو آپ ان کانٹوں کی وادی سے جب گزریں گے تو کانٹے تو آپ کے کپڑوں کو پکڑیں گے. کہاں؟ تو کہا کہ امیر المومنین پھر آپ کیسے گزریں گے؟ تو فرما میں اپنے کپڑے کو سمیٹتا ہوا گزروں گا. فرما یہی تقویٰ ہے, فرما یہی تقویٰ ہے. یہ دنیا جو شرارتوں اور شہوتوں کی آمدگاہ اور وہ خاردار وادی کے مثل ہے, اور آپ مومن ہیں جس طرح اپنے کپڑے کو آپ اس خاردار وادی سے الجھانے سے بچانے سے سمیٹ کے چل رہے ہیں, یہی مومن ہے جو اپنے خیالات کو سمیٹ کر رب کی رضا نبی کے فرمان سے سمیٹ کر اس پرخطر وادی سے گزرتا ہوا اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاتا ہے. فرمایا جو روزی مقدر ہے وہ ملے گی. حضرت سعید بن جبیر کا ایک واقعہ مختصر یہ بھی سن لیں. یہ تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس کے عظیم تلامذہ میں سے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا, دیگر اور علماء نے بھی لکھا, شاہ صاحب اس کو تحفہ اسماء شری میں لکھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ حضرت مولا علی کے بڑے عاشق تھے, اہل بیت کے بڑے عاشق تھے. اس لیے کہ حضرت علی کے دور میں خارجی پیدا ہو گئے تھے, وہ حضرت علی کی تاریخ کو برداشت نہیں کرتے تھے. لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت علی کی شان میں زیادہ قصیدے لکھے گئے, زیادہ کتابیں لکھی گئی, اور حضرت ابو بکر جو فضیلت علی الاطلاق ہے ان کے لیے اتنی کتابیں نہیں آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے دشمن زیادہ تھے. دشمن افضلیت صدیق اکبر کی ہی ہے, لیکن جب حضرت مولا علی کی منقبت یہ آپ کو مولا علی کہہ کے پکارا جاتا ہے اور آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جو آپ کی تاریخ کو شرک اور کفر اور بدعت کہتا تھا. تو اس وقت سارے علماء اور سارے اہل حق انہوں نے کہا صدیق اکبر کی عظمت کو بچانا ہے تو علی کی تعریف کرو, عمر کی عظمت کو بچانا ہے تو علی کی تعریف کرو، عثمان کی عظمت کو بچانا ہے تو علی کی تعریف کرو، کیونکہ علی ہے تو چوتھا خلیفہ لیکن اس وقت یہ اصل دین ہے. تو اس لیے ساری کتابیں امام نسائی نے اگر مولا علی کے فضائل میں لکھی تو اس کی وجہ یہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کے لیے جان دی تو اس کی وجہ یہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے جسم پر کوڑے برداشت کیے تو اس کی وجہ یہ ہے. اب آپ دیکھیں سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. حجاج بن یوسف بڑا بدبخت قسم کا آدمی تھا اور پکا خارجی تھا، اہل بیت سے بغض رکھتا تھا. مروان کو یاد رکھیں، یہ چند نام شیطانوں کے اپنے ذہن میں رکھیں آپ. مروان بن حکم بہت بڑا شیطان تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. یزید کو گورنر بنانے والا، یزید کو امیر بنانے والا، یہ سیدنا امیر معاویہ اس تہمت سے بری ہیں. ایک بات تو یاد رکھیں، مروان بن حکم اور دوسرا جو ہے یہ حجاج بن یوسف. یہ پوری ترتیبیں آگے آ رہی ہیں. حجاج بن یوسف یہ اس دور کے بہت بڑے شیطان تھے کہ جو لباس تقویٰ طہارت قرآن و سنت کا تھا لیکن اندر سے بدعقیدگی کی نمائندگی کر رہے تھے. حجاج بن یوسف گلی گلی ڈھونڈتا تھا کہ علی کی تعریف کون کرتا ہے. حضرت سعید بن جبیر سفید ریش صحابی ہیں، داڑھی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا. ان کا عقیدہ دیکھیں آپ، یقین. حضور نے فرمانا میری امت کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یقین. فرما پہلی چیز کہ خیر و شر کا خالق اللہ ہے، دوسری چیز روزی اللہ کی دست قدرت میں، تیسری چیز نیک بد اعمال کی سزا ضرور ملے گی، اور چوتھی چیز کیا؟ اللہ رب العزت ہمارے حال سے خبردار ہے. ان چار چیزوں کا نام ہے یقین، اور یہ یقین کا بیج جہاں لگتا ہے تو پھر وہ نماز نماز ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سمجھیے کہ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیں گے ہم، معاذ اللہ. شریعت کا دستور تو جاری رہے گا، یہ تو اب اصلاح کے لیے، اب اصلاح کے لیے. کچھ عبادتیں ایسی تھی جو بے رونق تھی لیکن کرنی ہے اس کو، اب رنگ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے کہ اگلی والی عبادت رنگ والی ہوگی، صبغت اللہ والی، وہ اللہ والے رنگ والی ہوگی، تاکہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کے صدقے پھر یہ جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی یہ بھی مقبول ہو جائے. نمازیں چھوڑنی نہیں ہے، فرض نہیں چھوٹے گا، لیکن اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یہ باتیں ضرور کی جائیں گی، اسے مزید پالش کرنے کے لیے، نکھارنے کے لیے باتیں ضرور کی جائیں گی. تو یہ چار چیزیں ہیں. تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کو جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے کہ خیر و شر خدا کی دست قدرت میں، رزق خدا دے گا، موت خدا کی مرضی سے آئے گی، اس پر یقین دیکھیں کتنا کامل ہے. اور حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی چیز یقین ہے. سعید بن جبیر کو جب گرفتار کر کے فوجی لے جا رہے تھے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتے ہوئے آئی اور آپ کے پاؤں سے لپٹ گئی، پاؤں سے. اور حجاج جس کو بھی لے جاتا پھر چھوڑتا نہیں تھا. میں کہتا ہوں اپنے بچوں پر آپ محسوس کریں اور میں اپنے بچوں پر محسوس کر کے اس واقعے کو سنیں گا. باپ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، بچی دوڑتی ہوئی آئی، باپ کے قدموں سے لپٹ گئی. باپ عزم و اعتماد کا کوہ ہمالیہ ہے. بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا جاؤ ماں کو سلام کہنا اور کہنا قیامت میں ملاقات ہوگی. اللہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں. لوگوں کی اردو بھی خراب ہے، کہتے جی آقاؤں کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جب نواز شریف کا بندہ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا ہو جاتا ہے، دیو کا ہو سکتا ہے، تو پھر آقا کو بھی ہو سکتا ہے. یہ بندے سے مراد خادم ہے، بندے سے مراد خادم و کارکن ہے اور ان کے نظریے کو لینے والا ہے. اسی کو فاضل بریلوی نے کہا کہ کیسے آقاؤں کا آئے آئے بندہ ہوں رضا. صدیق اکبر کو یاد کریں، فاروق اعظم کو یاد کریں، عثمان غنی کو یاد کریں، مولا علی کو یاد کریں، حسنین کو یاد کریں، غوث اعظم کو یاد کریں، داتا علی حجویری کو یاد کریں، خواجہ غریب النواز کو یاد کریں، شیخ نقشبند کو یاد کریں اور پھر پڑھیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سعید بن جبیر اپنی بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ بیٹی جاؤ ماں کو سلام کہنا، کہ یہ میرا آخری سلام، اور کہنا قیامت میں ملاقات ہوگی. کیا مطلب؟ نظریے کا سودا نہیں کروں گا. حجاج تلوار ضرور اٹھائے گا لیکن ماں کو سلام اس لیے بھیج رہا ہوں تیری، اور قیامت کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جھکوں گا نہیں، جھکوں گا نہیں، بات حق کروں گا. سعید بن جبیر کو جب لے جایا گیا اور تختہ مشک پر لٹا دیا گیا، جلاد نے جب کلاڑا اٹھایا تو حجاج نے روک دیا اور سعید کے کان کے پاس آ کر کہنے لگا سعید جان چاہیے تو آپ خاموش تھے، کچھ نہیں کہا، کا ذکر علی چھوڑ دے. تو حضرت سعید بن جبیر نے، کیونکہ سر زمین کی طرف تھا اور داڑھی مبارک آپ کی خاک سے لگ رہی تھی، تو جو بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی آزمائشیں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں. لا يخافون اللومۃ اللائم قرآن کہتا ہے، کہنے لگے کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے نا ذکر علی چھوڑ دے، تو حجاج یہ نہیں ہو سکتا، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، ذکر علی نہیں چھوڑ سکتا. تو اس وقت حجاج کے جملے جو ہمیں اصلاح کے طور پر، سعید بن جبیر کا جملہ آپ سنیے اور اس کو اپنی زندگی کا عنوان اور ٹائٹل بنا لیجئے. حجاج بن یوسف حضرت سعید بن جبیر سے کہتا ہے، اگر تو میری بات نہیں مانتا تو میں تیرا جینا جیلن کر دوں گا. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی گردن اٹھا کر جواب دے سکوں؟ کہا جی اجازت ہے. کڑے کھول دیے گئے. آپ نے کہا دوبارہ جملہ دوہرا. اس نے دوبارہ جملہ دوہرایا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو سعید میں تیرے زندگی کو اجیلن کر دوں گا. حضرت سعید بن جبیر نے کہا، حجاج اگر تو میری زندگی اجیلن کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. یہ ہے ایمان. اگر تو میری زندگی اجیلن کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا میں تو شہادت چاہتا ہوں، لیکن اس ظالم اس بدبخت نے بہت ظلم کیے، 10,000 کے قریب تابعین صحابہ کو قتل کیا. کہ یا اللہ میں اس کے ہاتھ پر آخری شخص ہوں، یہ کہہ کر دعا کی اور لیٹ گئے. جب آپ کے سر پر جلاد نے کلہاڑا مارا، سر آپ کے جسد مبارک سے دور ہوا تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ پورا علاقہ بھر گیا. جلاد کے ہاتھ کانپنے لگے. کہا حجاج کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا تیرے کہنے پر میں نے بڑے بزرگوں کو قتل کیا، بڑے بڑے لوگوں کو مارا، لیکن ان کا خون کم نکلتا تھا، اس کا خون زیادہ نکلا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جان اپنی مرضی سے دی ہے. جان اپنی بولیے مرضی سے دی ہے. اور یہی حجاج بن یوسف کی موت کا سبب بنا. اور آپ کی روح آتی تھی اور حجاج بن یوسف ڈر جاتا تھا، کہتا تھا شیر میرے سامنے آ گیا. اور اس کے جسم پر اللہ نے ایک عذاب لایا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، جیسا نمرود کی ناک کے ذریعے جب مچھر چڑھا تھا تو جو زور سے جوتا اس کے سر پر مارتا، وہ کہتا یہ میرا بڑا عاشق ہے کہ یہ جوتا سر پر مار رہا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے گستاخ کو اس انجام پر پہنچایا. اور حجاج کی گستاخی جب اس انجام پر پہنچی تو اس کا حال یہ بنا کہ اس کے جسم پر جو آگ کا گولا اور آگ کے کوئلے، دہتے ہوئے کوئلے جو زیادہ گرم کر کے جسم پر لگا تھا، وہ کہتا خدا تیرا بھلا کرے، تو نے جو یہ لگایا نا آگ تو میرے جسم میں تھوڑی گرمی مچی ہے. تو یہ عذاب خدا نے اس پر تاریخ کیا. تو یہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی بھلائی یقین ہے. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ لمبی امیدیں ہیں. آخر میں حدیث کا ترجمہ سن لیجئے اور گفتگو میں چند منٹوں میں ختم کرتا ہوں. سیدی عالم نے فرمایا کہ ان اخوف ما تخوف على امتي الهوى وطول الامل. میں اپنی امت پر جس چیز کا خوف رکھتا ہوں وہ یہ ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں. فاما الهوى فيصد عن الحق. نفسانی خواہشات حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں. دیکھیں نفسیاتی جوابات بھی آ رہے ہیں. نفس کی نفسانی خواہشات حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے. وأما طول العمل فينسي الآخرة. اور لمبی امیدیں انجام اور آخرت کو بھلا دیتی ہیں. ایسا ہی ہے، لمبی امیدیں انجام اور آخرت کو بھلا دیتی ہیں. کئیوں کے اقوال ذریعے سننے آپ نے، آج امام کل سید عالم کے اقوال ذریعے سنے آپ. سید عالم فرماتے ہیں وہاد ہی، یعنی ہوا نفسانی خواہشات حق سے روکتی ہیں اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں، انجام کو بھلاتی ہیں. فرما وہاذہ الدنیا مرتحلت ذاہبت. یہ دنیا گزرتی رہے گی، تیری لمبی امید اور چھوٹی امید سے کچھ نہیں ہوتا، یہ گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے. وہاذہ الآخرۃ مرتحلت قادمت. اور آخرت تیرے قریب سے قریب آ رہی ہے، آخرت تیرے سے قریب سے قریب آ رہی ہے اور دنیا تجھ سے دور سے دور جا رہی ہے. ولکل واحد منہا بنون. اور یہ سب لونڈے اور بیٹے ہیں. اب چاہے تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ یا دنیا کے بیٹے بن جاؤ. حضور فرماتا فنستتا تم اللہ تکون من بنی دنیا. فرما کر تم میں طاقت اور ہمت ہے تو میرے طریقے کو پکڑو اور دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا کے بندے نہ بننا. ففلو فانکم الیوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الاخرہ ولا عمل. فرما آج کا جو دن ہے، یہ حضور نے فرمایا آج کا دن جو ہے وہ حساب کا نہیں ہے، عمل کا ہے. اور آخرت کا جو دن ہوگا وہ عمل کا نہیں ہوگا، حساب کا ہوگا. لہذا لمبی امیدوں کو چھوڑو اور نفسانی خواہشات کو کم کرو. اور نفسانی خواہشات اٹھ پڑے تو کسی دل والے سے جو قرآن و سنت کو جانتا ہو، نبی پاک سے محبت کرتا ہو، اس سے پوچھو کہ اب میں کیا کروں، کیا اس کا جواب ہے. تو سید عالم نے ہر چیز کو کشادہ کر کے بیان کر دیا ہے. یہی ہمارا موضوع ہوتا ہے اس مسجد میں جو علامہ صاحب کی خصوصی توجہ اور ان کی شفقت کے تحت منعقد کیا جاتا ہے اس انتظامیہ کے تحت، تاکہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے زندگی کا، اس زندگی کے وقت کے اندر ہم وقت نکال کر اپنی زندگی کے اہداف، مقصد اور اپنی زندگی کو کس طرح متین بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح نفسیاتی طور پر میچیور ہو سکتے ہیں، مدبر ہو سکتے ہیں، متین ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم حاصل کریں. اللہ رب العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اس میں اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں تو رب کریم معاف فرمائے. آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگوں کے مطالبات کی بنا پر میں نے اپنے چند علماء دوست اور بھائیوں اور مخلصین سے مشورہ کر کے ایک ہم نے کورس ترتیب دیا ہے، یعنی قرآن و سنت کی سے سمجھ حاصل کرنا ہر مومن چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی سمجھ حاصل کروں اور دوسروں کو بھی سمجھاؤں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تقاضوں کو خود بھی سمجھوں اور دوسروں کو بھی سمجھاؤں، بالخصوص نوجوان اور مومن حضرات سب اس میں شریک ہوتے ہیں. تو ہم نے اس میں دو چیزیں رکھی ہیں، اور یہ ترتیب سوال کی میں پہلے بتا دوں، اس کے بعد میں اس کے عرصے اس کے اہداف ذکر کرتا ہوں، کہ قرآن و سنت کی سمجھ اور شریعت مبارکہ کے ضروری اور اہم مسائل سے علم حاصل کرنے والے حضرات کے لیے انتہائی جید علماء کی نگرانی میں عالم کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ عالم کورس تین چار طرز پر میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا، اس کی خصوصیت کیا ہے جو ہم نے ترتیب دیا ہے، وہ یہ کہ ہدایت کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، اس مبارک کتاب کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنا اور انداز ترجمے کو جاننے والا ایک کورس ہے جس کو قرآن کورس کا نام ہم نے دیا ہے. صحابہ اکرام، اہل بیت، جملہ علماء و مشائخ اسلام سے ثابت عقائد و نظریات جو ہماری زندگی کے ہر گوشے کے نظریے کو پور کرتے ہیں، اس پر ایک مکمل کورس ہے جو عقیدہ کورس ہے، قرآن کورس، عقیدہ کورس. اسی طرح شرعی احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، شریعت کے وہ ضروری مسائل جس کو اصولی کتابوں سے بھی سمجھا جائے اور عام کتابوں کے ساتھ بھی مجموعے طور پر سمجھا جائے، بالخصوص تحقیق اور دلائل کے ساتھ اس تناظر میں اس علم کو حاصل کیا جائے، اس کورس کا نام ہے شریعت کورس. یہ تیسرا ہے. اور چوتھا جو اس میں ہم نے تیار کیا ہے وہ گزر بسر کے حوالے سے جو زندگی کے آداب ہے، سماجی زندگی، تہذیب و تمدن کی درستگی اور معاشرتی اصول کے اہم الجھے ہوئے پہلو کو تعلیم مصطفی کے ساتھ آراستہ کر کے منور و درخشاں کرنا، یہ ایک کورس ہے اخلاقیات کورس. تو ایک کورس جو تھا وہ قرآن کورس، دوسرا عقیدہ کورس، تیسرا شرعی کورس، اور چوتھا اخلاقیات کورس. یہ چار کورس میں نے ترتیب دی ہے مضامین کے اعتبار سے، نصاب کے اعتبار سے. ہماری مسجد جامع مسجد حبیبیہ کے اندر یہ انشاءاللہ انقریب میں نے جو اس کا اعلان کرنا چاہا ہے وہ ہے 26 صفر المظفر کو پہلی کلاس ہوگی. اس میں آپ کی طبیعت، ہم مؤذن ہیں، اذان دے رہے ہیں، کہ اس میں دو ترتیب ہیں. ایک ترتیب ہے کہ 2 سالہ مختصر کورس ہوگا، جو عام کاروباری حضرات اس کو اتنا قرآن کی معلومات کے حوالے سے تراجم اور گرامر کی اور تفسیرات اور صحیح ترجمے کے ڈھنگ اور اصول کو سمجھنے کے ضابطے اور صحیح تفسیر کے انتخاب کے تقاضے اور اصول اور اس کے پیمانے کو جاننے کے حوالے سے، اور عقائد کی ضروری معلومات دلائل کے تناظر میں جاننے کے حوالے سے، اور تمام تقابل ادیان، تمام مذاہب باطلہ کے دلائل کو سامنے رکھ کر اہل سنہ کے دلائل کی ترجیح اور اس کی توثیق کو جاننے کے حوالے سے، عقائد کا عقیدہ کورس اور شرعی کورس اور اخلاقیات کورس. ایک تو یہ 2 سال کا ہے کہ جس میں عمومی یعنی چند ضروری موٹی موٹی باتیں اس کورس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور دوسرا اگر کوئی اس میں شغف رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ واقعی میں اس کو دستور کو بڑے کمال کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو پھر اس کے لیے 6 سال سے لے کر 4 سال سے 4 سال سے 6 سال تک کا یہ کورس عالم کورس کے اسی کو تھوڑی وسعت دے کر بیان کیا جائے گا، تاکہ اس میں مبلغین بھی تیار ہو، مدرسین بھی تیار ہو، اور کسی کی رہنمائی اپنے دفتر، اپنے معاملات، اپنے کاروباری ادارے، اپنے گھر بار، اس میں قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، بالخصوص اس پرفتن دور کے اندر دین کے شاعر، دین کے علامات اور دین کے نظریات کو دلائل کے ساتھ جاننے کے حوالے سے، عقائدی کورس کے حوالے سے یہ چند چیزیں ہم نے ترتیب دی ہیں، جو انشاءاللہ العزیز سفر المظفر کو انشاءاللہ العزیز ہماری مسجد میں، جامع مسجد حبیبیہ میں، عشاء کے بعد پہلی کلاس کا اجرا ہوگا. آپ حضرات اگر اس میں شغف رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، کلاسز کو اٹینڈ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، چاہے وہ 2 سال کا کورس ہو، چاہے وہ 4 سال یا 6 سال کا کورس ہو، زندگی جو تیزی سے گزر رہی ہے، دوسرے کی اصلاح اپنی جگہ پر ہے، پہلے اپنی اصلاح ہے کہ پہلے ہم قرآن و سنت سے آراستہ ہو کر اپنی مصروفیات میں سے اگر سائڈ کورسز کر کے اگر ہم دنیاوی ترقی چاہتے ہیں تو ہم یہ اوقات نکال کر اپنی دنیاوی اور آخرت کی ترقی کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. تو لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس کورس کا گویا کہ سلسلہ کیا ہے، اور 26 سفر المظفر کو انشاءاللہ العزیز اسے باقاعدہ لانچ کر دیا جائے گا، اور ایس ایم ایس کے ذریعے اس کے اوقات اور دفتری معلومات اور داخلے کے فارم کو معلومات کے حوالے سے وہ چیزیں بھی آپ کے پاس پیش کر دی جائے گی. عشاء کے بعد اس لیے رکھا ہے یہ چیزیں تاکہ دیگر جو مدارس چل رہے ہیں ان میں تعلیم دور، جس طرح کہ اس ادارے کے اندر حضرت علامہ صاحب کا بڑا مضبوط اور ادارہ جو اسی مدرسہ اسی مسجد کے اندر موجود ہے، تاکہ آپ کا تعلق ان مدارس کے ساتھ بھی ہو اور فراغت کے اوقات کے اندر جو آپ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دین کے لیے کچھ کروں اور کچھ سمجھوں، اور غیرت و ہمت کے ساتھ دشمنان اسلام اور دشمنان مصطفیٰ کے لیے سینہ سپر کر کے اپنا کردار پیش کروں چاہے میں عمر کی کسی بھی سطح پر ہوں، تو میں آپ کو پھر ضرور کہوں گا کہ آپ وقت نکالیں اور ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکیں. تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ ان تمام، کیونکہ آپ نے لگنا پڑے گا، اپنے آپ کو مصروف کرنا پڑے گا اور ان اداروں کے ساتھ ان مصروفیات کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا پڑے گا، اس لیے کہ جو جگہ جو وقت فرصت کا خالی کا اور لاپرواہی کا ہوتا ہے تو شیطان اس میں حملہ آور ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کو مصروفیت دیجئے دینی معاملات کے اعتبار سے، اخلاقی معاملات کے اعتبار سے، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہاں پر جو علاقائی لوگ موجود ہیں ان میں فکر کروں گا کہ علامہ صاحب یقیناً ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس مسجد میں ادارہ قائم کیا ہے، اور اس سے آپ کسی عالم کی فکر اور ترقی اور قوم کے ساتھ فلاح و بہبود کے تقاضے کو جان سکتے ہیں کہ جو مدارس کو قائم کرتا ہے کہ گھر گھر قرآن و سنت اور تعلیم پہنچے. ایک تو یہ کہ جو اس علاقے والے ہیں ان سے تو میں کہوں گا کہ ایسے علماء جو اپنی مساجد کے اندر مدارس کے قیام کو ترجیح کر دیتے ہیں تو آپ اپنی دنیا و آخرت اور اپنے والدین کی مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے دست و بازو ضرور بنیں اور بڑھ کر ان کے ساتھ معاونت کریں. اور یہ میں نے صرف اعلان کا مجھے کوئی ذوق اور شوق نہیں تھا، لیکن ایک دستور ہوتا ہے کہ کوئی کورس شروع کیا جاتا ہے اس لیے ایک اعلان کیا جاتا ہے، اس ضابطے اور اس فارمیلٹی کو پورا کرتے ہوئے میں نے ایک مختصر سی تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آخر یہ 2 سال اور 4 سال اور 6 سال کا کورس ہے تو اس کی خصوصیت اور انفرادیت کیا ہے. وہ میں نے 4 کورس، قرآن کورس اور فقہ کورس اور اخلاقیات کا کورس اور بالخصوص جو ہمارے کورس کا سب سے بڑا تاج ہے وہ ہے عقیدہ کورس، وہ انشاءاللہ یہ چاند اس کی ضروریات ہے. آپ اگر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ضرورت سمجھتے ہیں تو بلا کسی معاوضے کے آپ ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں تاکہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمان کو مل کر اسلام کے ان محاذ پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو درس ہم نے دیا ہے نصاب زندگی کے حوالے سے جو باتیں آپ کے ذہنوں میں رہ گئی بھول گئے تو اس کو ویب سائٹ پر جا کر دوبارہ سرچ کریں اور اس کو تازہ کرنے کی کوشش کریں. رات کو سونے سے پہلے اپنی سر کی آنکھوں کو بند کریں اور غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا سنا، وقت کہاں گزارا، عشاء کے بعد ہم کہاں پر بیٹھے، کیا کیا ہم نے سنا. میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی یہ میری نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی، امام غزالی نے ساری باتیں کی ہیں، غوث آدم نے باتیں کی، داتا صاحب نے باتیں کی ہیں. یقیناً آپ کے اندر اٹھنے والے برسوں سے جو سوالات ہیں کئیوں کے جوابات اس تقریر میں ضرور ہوں گے. ہاں جو میں نے جمع کر کے پیش کیا، تقریر سے مراد جو بزرگوں کی تقریر ہے جو میں نے آگے تک پہنچایا، میرے لیے بھی اس میں بہت سارے مسائل موجود تھے جو میرے کئی قسم کے نفسیاتی مسائل اور اٹھنے والے احساسات اور جذبات کے جوابات موجود تھے. تو یقیناً اگر ہمیں سوال کا جواب مل گیا ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے درمیان جو خلا شغاف بڑھ رہا ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے اور ایسے محافل، ایسے اجتماعات اور ایسے لوگوں کے ساتھ وابستگی حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین میں مخلص کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. انانیت اور تکبر اور حسد سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو پاک فرمائے. ایک قوم، ایک ملت ہو کر اور ایک دینی بھائی ہونے کے حصے سے اللہ رب العالمین سید عالم کے پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے تک ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حضرات، ماہانہ درس